الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو اس انعام کو جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا، اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو فضیلت اور برتری بخشی تھی تمام دنیا کے لوگوں پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی اور کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعت، اور نہ سفارش اس کو کام آئے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع سے کے بعد سے بنی اسرائیل سے متعلق بعض خاص مضامین کو بیان کیا گیا تھا، یہودیوں سے متعلق، اور اس کے ضمن میں جہاں انہی جیسے کام نصرانیوں میں، عیسائیوں میں اور مشرکوں میں موجود تھے، تو ان کا تذکرہ بھی ضمناً آ گیا تھا. یہاں تک پہنچ کر وہ سلسلہ یہود سے، خاص یہود سے متعلق جو بیان ہو رہا تھا، وہ مکمل ہوا. وہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے، ان کی تفصیلات بتانے سے پہلے یہی آیت ارشاد ہوئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا. وہ بیان مکمل ہونے کے بعد پھر اسی کو دہرایا جا رہا، کیونکہ جو جامع ترین تمہید ہوتی ہے بات شروع کرنے سے پہلے کی، جامع ترین بات کے آگے کیا بات پیش ہونے والی ہے، وہ جامع ترین ہو اور اس کے اندر مقصد کا بیان آ گیا ہو، تو اس کا مضامین بیان کرنے کے بعد اعادہ کرنا یہ ابلغ ہوتا ہے، اس کے دل نشی اور ذہن نشی ہونے کے واسطے مفید ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ تقریر و تحریر کے فن کا کمال سمجھا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ذکر کر دیا کہ ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور ان فضیلت اور برتری کو یاد کرو جو میں نے تم کو بخشا تھا. مطلب اللہ کے انعامات کا جو شوق ہے، وہ شوق کیوں دیا جاتا ہے، وہ انعامات کس بنیاد پہ دیے جاتے ہیں. شوق تو سب کو ہے کہ انعام ملے، نعمت ملے، لیکن کس بیس پہ وہ ملتا ہے وہ تم کو سمجھنا پڑے گا. ان حرکتوں کے بعد وہ نہیں مل سکتا، اور اگر ایسی ہی حرکتیں رہی تو پھر انعام تو الگ رہا، تمہاری نجات تک خود خطرے میں پڑ جائے گی. اور اس صورت میں نجات کے واسطے جو دنیا کے اندر سبیلیں اور راستے ہوتے تھے وہ اختیار نہیں کیے جا سکتے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ لا ترضی نفس عن نفس شیئا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی نے کوئی کام اپنی ذمہ داری ڈیوٹی نہیں نبھائی تو دوسرا اس کی طرف سے نبھا دیتا ہے کہ چلو میں تمہارا کام کر دیتا ہوں. تو ایسے آخرت میں کوئی بے ایمان آیا تو اس کا کوئی دوسرا ایمان والا ساتھی بولے کہ اس کے عوض میں میرا ایمان بھی قبول کر لیجیے، یعنی میری طرف سے اس کا ایمان قبول کر کے اس کو بھی بخش دیجیے اور مجھے بھی بخش دیجیے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تو اب یہ نہیں بولا جائے گا کہ میرے جو نفل نمازیں ایکسٹرا تھی وہ اس کے فرض کے کھاتے میں ڈال دو، اور اس کو جو فرض چھوڑنے کا گناہ تھا اس سے بچا لو. لا ترضی نفس عن نفس شیئا، اس قسم کی کام آنے والے نہیں ہیں کوئی بھی. ولا یقبل منہا عدل، دنیا کے اندر پیسے دے کے کام ہوتا ہے، رشوتیں دے کر کے کام ہوتا ہے، فدیہ دے کر کے، کچھ تحفے دے کر کے کام ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ وہاں پہ کوئی ایسے قسم کا ہدیہ تم سے نہیں قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعت، دنیا میں کام ہونے کی ایک تدبیر سفارش بھی ہے. سفارش کے ذریعے سے کام بنانے کی بہت، دنیا کے کئی ملکوں کے اندر یہ چیز رائج ہے. لا تنفعها شفاء، وہاں یہ چیز کام نہیں آئے گی. ولا هم ينصرون، اور دنیا میں ایک اور چیز ہوتی ہے، زبردستی کوئی کام کروا لینا، اپنے لوگوں کو لا کر کے اپنے منزی کا کام، اپنے منشے کا کام کروا لینا. فرمایا ولا هم ينصرون، زور زبردستی کر کے کوئی ان کے خلاف، ہمارے خلاف ان کی مدد کر دے گا، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. تو جتنی صورتیں دنیا میں ان کے فائدے پہنچانے کی، نقصان سے بچانے کی ممکن تھی، آخرت میں وہ سارے راستے ان کے واسطے بند ہوں گے. اب ایک ہی راستہ بچا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے، اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے بچانے کا، وہ ہے اللہ کی اطاعت. تو انعام کی طرف اور یہ رغبت والا مضمون، اور عذاب کی طرف یہ رہبت والا، رہبت ترہیب. ایک تبشیر ہے اور ایک انذار ہے. تبشیر بشارت دینا ماننے پر، اور انذار ڈرانا اور انجام سے باخبر کرنا نہیں ماننے کی صورت میں. یہ دونوں مضمون کو جامع تھی یہ آیتیں، تو ان مضامین کے آخر کے اندر اس کو دوبارہ سے دہرا دیا گیا تھا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے آزمایا تھا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنْ، اور ابراہیم نے ان باتوں کو اور ان وعدوں کو نبھایا تھا اور مکمل کیا تھا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد کو بھی یعنی امام بنانا۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا انعام یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، میرا وعدہ یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے نا، قبلہ بدلنے والا، اس پر یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو جو جو بھی ڈاؤٹس اور اعتراضات تھے، ان اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے وہ جس قبلے کو بنایا گیا اس قبلے کے کا مقام بتاتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی تاریخ بتاتے ہیں، پھر بنانے والے جو بانی ہیں ان کی تاریخ کو اور ان کی زندگی کی کچھ جھلکیوں کو لپک دکھاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں سے ایک سلسلہ ہے، تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے وہ شروع ہو رہا ہے، وہ شروع ہونے کے لیے قبلے کی تاریخ ہے، قبلے کی تاریخ بتانے سے پہلے بانی قبلہ جو ہیں، اس کی تعمیر کرنے والے جو ہیں، معمار جو ہیں، ان کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے کچھ جھلکیوں کو یہاں پر دکھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا چند کلمات میں۔ یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کا ذکر ہے، امتحان کا ذکر ہے۔ امتحان دنیا میں کیوں لیا جاتا ہے؟ دنیا میں امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ قابلیت معلوم کریں، آدمی کی قابلیت معلوم کریں کہ کتنا پانی میں ہے، کتنا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو یہ منشا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قابلیت معلوم کرنا تھا، ان کو تو پہلے سے پتہ ہے، وہ علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن سب کچھ جانتے ہیں۔ تو پھر امتحان کا مقصد کیا تھا؟ ربہ کے لفظ میں بتایا کہ مقصد تھا تربیت۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک ایک چیز سے نوازنا چاہتے تھے، اور اس چیز سے نوازنے کے لیے ان کو ان منزلوں سے گزرنا ضروری تھا۔ اب کوئی چیز، کوئی منزل ان کو دلانے کے واسطے ان کو ان راستوں سے گزارا جا رہا اور اس میں کامیاب کروایا جا رہا اپنی مدد کے ذریعے سے، یہ تربیت ہوئی۔ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ان کے رب نے یہ کام کیا تو منشا اس کا ربوبیت تھا، تربیت تھی ان کی۔ امتحانات کیا تھے؟ میں امتحانات وہ کلمات تھے۔ کلمات کیا ہے؟ کلمات کیا ہے اس کی تفسیر میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ سورہ براءت میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ میں جتنی چیزیں آئی ہیں وہ امتحانات کا حصہ ہے، یعنی ان کو آزمایا گیا توبہ کے مرحلے میں، عبادت کے مرحلے میں، حمد کے مرحلے میں، سجود کے مرحلے میں، سیاحت کے مرحلے میں، ان مراحل کے اندر ان کو آزمایا گیا۔ الحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی رعایت رکھنے کے مرحلے میں ان کو آزمایا گیا، وہ پرچہ تھا ان کا۔ اور وہ جو پرچہ تھا وہ علمی پرچہ نہیں تھا کہ کوسچن پوچھا گیا اور آپ نے جواب دیا اور آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ویسا نہیں ہوا، عملی امتحانات، عملی آزمائش تھی۔ وہ مقام حمد میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، مقام عبادت میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، مقام سجود میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، اللہ کے حدود کی حفاظت کا جو مقام ہے اس میں کس لیول تک پہنچے ہوئے ہو۔ یہ سورہ توبہ کے اندر جو آیتیں آئی ہیں وہ باتیں اس کے اندر ہیں۔ سورہ مومنون میں قد افلح المؤمنون کے شروع میں جو 10 آیتیں آئی ہیں اس کے اندر جو مضامین آئے وہ بھی اس امتحان کا حصہ تھے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز بھی اور نماز میں خشوع بھی، والذین هم عن اللغو معرضون، لا یعنی سے احتیاط بھی، والذین هم للزکات فاعلون، زکات کی ادائیگی، والذین هم لفروجهم حافظون، شہوت سے احتیاط، شہادت کے بے وجہ استعمال سے احتیاط، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بیویوں سے ایک مقصد کے تحت نکاح کی اجازت، اور وہ مقصد اولاد اور نسل کا حصول، نسل کی بقا اور اولاد کا حصول، الا علی ازواجہم او فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، شہوت کے پوری کرنے اور اس جبلی تقاضے، فطری تقاضے کو پورا کرنے کی جو غیر فطری راستے دنیا میں پہلے تھے اور دنیا میں آج رائج ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے، وہ سارے، فاولئک هم العادون، ان سے احتیاط کرنے والے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانتوں کا پاس و لحاظ کرنے والے، وعدوں کو نبھانے والے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کی انتہائی پابندی کرنے والے۔ یہ سارے چیزیں، یہ امتحانات کا یہ پرچہ تھا ان کا۔ اور لیکن پرچہ وہ لکھنے والا نہیں تھا، زبانی کوشچن آنسر والا پرچہ نہیں تھا، وہ زندگی کا پرچہ تھا۔ وہ تیسرا سورہ احزاب کے اندر آیا ان المسلمین والمسلمات، اسلام کے کام کرنے والے مرد اور عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری پوری طرح اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، قانتین والقانتات، والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، گناہوں سے بچنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو یہ ذکر، روزہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے چیزیں یہ کلمات کا حصہ ہے، اس کی تفسیر میں یہ باتیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور فرمایا اس کے بعد فاتمہن، انہوں نے امتحان کیسا دیا، کیا گریڈ ملا ان کو، فرمائے گا فاتمہن، 100% ان کا گریڈ تھا۔ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کو یاد کرو جنہوں نے وفا، وفاداری کا مظاہرہ کر کے دکھایا، کیسے مظاہرہ کر کے دکھایا اور عملی زندگی میں اس کی کیا جھلکیاں ہیں، احادیث میں بھی اور قرآن کریم میں بھی موقع موقع سے اس کو بیان کیا گیا۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ستارہ پرستی اور بت پرستی کا اور شرک کا بہت رواج تھا، بہت عام تھی، مطلب کوئی توحید کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، اس حد تک تھا معاملہ۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید کا علم بردار بنایا گیا کہ تم کو توحید کا پرچم بلند کرنا ہے، تم کو توحید کی بات کرنا ہے، اور یہ جو شرک ہو رہا اس کی برائی کرنا ہے۔ لوگوں کے لیے آج کل چاپلوسی کتنی آسان ہے، اور چاپلوسی کر کے اپنے آپ کو بچانا کتنا آسان ہے، اسلام مخالف ماحول کے اندر اسلام کو زندہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ کام، وہ ٹاسک ان کو دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبرانہ ہمت کے ساتھ میں اس کام کو انجام دیا۔ پوری قوم مخالفت، گھر کا گھر مخالف، بادشاہ بھی مخالف مذہب کے اعتبار سے، سب کی مخالفت یہ سہ کر کے بتوں کی برائی بھی بیان کر رہے، قوم کے سمجھانے کا کام بھی کر رہے، اور خود شرک سے اپنی بیزاری کو بتا رہے، اور توحید کے پرچم کو تھامے ہوئے ہیں کہ میں صرف اللہ کو پوچھ سکتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اب سب کے سب، پھر اس کے لیے ان کو سمجھانے کے واسطے کس حد تک گئے کہ وہ میلے میں گئے تو ان کے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، ان سے مناظرہ کیا، مکالمہ کیا، سمجھانے کی کوشش کی۔ قوم دل دل میں مان گئی لیکن ان کا ظاہر نہیں مان سکا، قبول نہیں کر سکا اس چیز کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا، بتوں کو پاش پاش کیا تو ان کو کٹیرے میں کھڑا کیا، تم کرے؟ بولے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کرنے والے نے کیا، جس نے بھی کیا، یہ رہا ان کا بڑا، جس کے کاندھے اور گردن میں کلہاڑی لٹک رہی، اس سے پوچھو نا، وسلوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ کے دیکھو شاید جواب مل جائے تمہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ سوچنے لگے ہاں واقعی ابراہیم کی بات صحیح تو ہے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، قصور تمہارا ہی ہے کہ تم ان کو پوچھتے رہے جو جواب دینے کے قابل نہیں ہے، جن سے ہم کوئی بات پوچھیں تم جواب کی توقع تک نہیں ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھک گئے ان کے شرم کے مارے کہ ہم آج تک ایسی بےہودگی کرتے رہے۔ لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون، شرمندگی مٹانے، الزام اب ماننا نہیں ہے تو الزام ہے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تمہیں تو پتا ہے یہ بات نہیں کرتے، ان سے کیسا پوچھیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، یہ میں یہی تو بول رہا ہوں کہ یہ بات تک نہیں کرتے، ان کو کیوں پوچھ رہے، نفع و ضرر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کو معبود کیوں مان رہے، خدا کیوں سمجھ رہے تم؟ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس ہے اور ان پر بھی، افلا تعقلون، ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے، اس حد تک چلے گئے، اب کوئی آپشن بچا نہیں، کیونکہ بات کھل کے سامنے آ گئی، ان کی مخالفت کھل کے سامنے آ گئی۔ تو بولے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، جن کو آج تک پوچھتے آئے تھے ان خداؤں کی مدد کرنے کی باری آ گئی، وہ خدا ہماری مدد نہیں کرے گا، ہم کو اس خدا کی مدد کرنا ہے، بتوں کی معبودوں کی ہمیں مدد کرنا ہے، لہٰذا ابراہیم کا خاتمہ کریں اور ایسا کریں کہ دنیا دیکھے کیا کیا جائے۔ بولے اس کو آگ میں جلا دو سب کے سامنے، آگ بڑی آگ دہکائی گئی ایک بہت بڑے میدان میں، میلوں دور سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جس کے اندر بھسم ہو جائے جل کر کے، ایسی بڑی آگ دہکائی گئی، اور منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے لباس کر کے اس آگ میں ڈالا گیا۔ اب تعالیٰ کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو دنیا میں اس وقت جتنی آگ موجود تھی سب کے سب ٹھنڈی ہو گئی تھی، جس میں سے ایک حضرت ابراہیم والی بھی تھی، اس میں یہ آیا تھا کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، جیسے حرارت کا ایک لیول ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وٹامن ڈی دیتا ہے، لیکن ایک لیول وہ رہتا ہے جو جھلسا کے رکھ دیتا، جیسے सूरज की जो दूरी हमसे बनी हुई मेंटेन करके रखी गई है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के निज़ाम के तहत, वो अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम झुलस जाएं, वो थोड़ा सा और ऊपर और हमसे दूर हो जाए तो हम बर्फ की सिल के मान ठंडे पड़ जाएं। तो आग को जब बोला गया ठंडी हो जा, तो वो बर्फ की मानिंद ठंडी हो सकती थी और वो खुद अजाब बन सकती थी ठंडी होकर के। तो दूसरा लफ्ज आया वसलामन आला इब्राहिम, तकलीफ नहीं पहुंचना है, तो फिर वो ऐसी हो गई कि गुलजार बन गई। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो इम्तिहान दिया तौहीद वाला, पूरी कौम से मुखालफत, तौहीद की खातिर पूरी कौम और अपने लोगों से मुखालफत वाला, फिर उसके बाद हुक्म हुआ अब यहां रह तो नहीं सकते, आग के अंदर तो बच गए रह तो नहीं सकते, हुक्म हुआ यहां से चले जाओ, मुल्क शाम से चले जाओ, कहां जाओ नहीं बताया गया, बीवी और बच्चे को साथ ले लो, दूध पीता बच्चा छोटा सा, उनको लेकर के चले गए। रास्ते में है जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ है, बस्ती कहीं पर आ रही हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़े दिनों के बाद में बस्ती आ रही, तो बोले यहां पर रुकने का हुक्म है, बोले नहीं यहां पर रुकने का हुक्म नहीं है, हमारी मंजिल आगे है। जहां कहीं बस्ती आ रही तो जहन जा रहा कि यहां बस्ती है शायद यहां बसने का हुक्म है, यहां मेरी बीवी को रखने का, मुझे रहने का, बच्चे को रहने का हुक्म है। जहां जब पहाड़ों के दरमियान खुश्क वादी के अंदर, वादी गैर जी जरा के अंदर पहुंचे, चटियल मैदान है, आसपास में कोई इंसान नहीं है, आदमजाद नहीं है, आदमजाद भी नहीं है, जानवर भी नहीं है, पानी खाने पीने का नामो निशान नहीं है और जरूरियात जिंदगी का कोई सामान नहीं है, ऐसी वादी में पहुंचे, फरमाया गया ये है आपकी मंजिल, यहां पे आपको रुकना है, फरमाया यहां का हुक्म है, हाँ, तो फिर वहां पे डेरा डाल दिया। अपने साथ में जो कुछ इंतजाम थे, थोड़े बहुत खजूरें थी और पानी था एक मशकीजे के अंदर, उसका इंतजाम करके वहां रख दिया, वो खाते पीते रहे। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद हुक्म हुआ कि अब तुमको यहां से भी जाना है, तो यहां हिजरत करके अपने वतन मालूफ को छोड़ के यहां पे आए, ये भी इम्तिहान है। फिर अब यहां से जाने का हुक्म होता है कि बीवी को यहीं छोड़ो, दूध पीता बच्चा छोटा है उसको भी यहीं छोड़ो और यहां से अल्लाह का जहां दूसरी तरफ जाने का हुक्म हो रहा वहां जाओ। इस माहौल के अंदर, ऐसी फिजा में, ऐसी जगह पे, बगैर जरूरियात जिंदगी के इंतजाम के जाने का हुक्म हो रहा, फौरी उठ के चले गए। हत्ता के हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा को तक बताने की ताखीर नहीं की, वो खुद जाता हुआ देखकर पूछने लगी किधर, इलाइन किधर जा रहे हैं आप, उनको जवाब तक नहीं दिया, वो बार बार पुकार रही हैं। तो आखिर में फिर बोला, खुद हज़रत हाजर के जहन में आया कि क्या अल्लाह का हुक्म है जिसके लिए आप छोड़ के हमें जा रहे हैं, तो कहा कि हाँ अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। तो फिर वो भी नबी की बीवी थी, उन्होंने कहा कि जिस अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वो हमें भी ज़ाया होने नहीं देगा, इज़न लन युज़ैन अल्लाह, अल्लाह हमें ज़ाया होने नहीं देंगे, आप शौक से जाएँ, इत्मीनान से जाएँ। चले गए, दरमियान में वक्फे वक्फे से आते जाते रहे। यहाँ जो सूरत हाल है, जो खजूरें साथ थी, जो पानी साथ था, वो कब तक साथ देता, थोड़े दिन के अंदर वो ख़त्म हो गया, उसके बाद खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। तो फिर वो माँ भी बेचैन हो गई प्यास से और भूख से, और बेटा भी बेचैन हो गया, शिरखार जो बच्चा है वो भी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे वो भी बेचैन हो गए। अब माँ से अपनी औलाद का दुख न देखा जाए उसके इंतज़ाम के वास्ते बच्चे को एक जगह लिटा करके, सुला करके, वो पहाड़ों के दरमियान देख रही हैं कि कहीं से कोई काफिला आ रहा है क्या, कहीं अबर के बरसने, पानी के बरसने के लिए अबर का कोई टुकड़ा आ रहा है क्या, वो उसको देख रही हैं। कहीं पर परिंदे आ रहे हैं, कि परिंदों का होना पानी की निशानी होती है, तो परिंदे आ रहे हैं, तो वो इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रही, जिस तरफ वो दौड़ रही थी वो सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ थी, कभी इधर से उधर जाती, उधर से इधर जाती, दोनों के दरमियान में वो मीलैन अखजरैन वाला एरिया पड़ता है जो सब थोड़ा सा ढलाव में है, जो थोड़ा सा उतार में है, नशेब में है। पहाड़ पर जाती तो बच्चा नज़र आता जो खैमे में है, इधर पहाड़ पे मरवा पे जाती तो बच्चा नजर आता, लेकिन जब दरमियान में आती तो बच्चा नजरों से ओझल हो जाता। तो इस एरिया में, इस हिस्से में वो दौड़ करके यानी भाग करके चलती। तो अल्लाह ने उस चीज को, अल्लाह ने हम कयामत तक के वास्ते मुसलमानों के हज के अरकान में से और हज के मनासिक में से, अमाल में से एक अमल बना दिया उनकी यादगार में। बिल आखिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के पास से अल्लाह के हुक्म से एक चश्मे को निकाला, जिसको अबे जमजम कहा जाता है। इसके अंदर प्यास के बुझाने का भी सामान है, भूख के मिटाने का भी सामान है, और न सिर्फ इतना है बल्कि मा उजमजम लिमा शुरिब लहू, जिस मकसद से पियेंगे वो मकसद उसकी बरकत से अल्लाह पाक अता कर देंगे। तो वो पानी उनकी एड़ियों से बख्शा गया। तो यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अकेले हैं, हज़रत हाजर रजी अल्लाह अन्हा अकेले हैं, और अभी तक कोई आबादी का सामान नहीं हुआ है, अकेले तने तनहा शौहर के बगैर ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी जा रही है, सिर्फ अल्लाह के हुक्म के खातिर, मजबूरी नहीं है, अल्लाह का हुक्म है। ये समझने की चीज़ है कि हुक्म खुदाबंदी की खातिर ये सब किया जा रहा, हालात ऐसे बन के आ गए या आके रह जाना पड़ा, वैसा किस्सा नहीं होता। ये एक आबाद बस्तियों को छोड़कर यहाँ आकर के रहे, ये बात है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे हैं, इस उम्र को हो गए कि चलने फिरने के, दौड़ने के काबिल हो गए, اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا، درمیان میں آتے جاتے رہتے تھے وہ، اب حکم ہوا ہے کہ اب جانا ہے اور ایک اور ذمہ داری، ایک اور فرض کو اور ایک امتحان کو پورا کرنا ہے۔ اب آئے ہیں تو سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں ذبح کرنے کا واقعہ ان کو دکھایا جا رہا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ بچے سے مشورہ لیں بچہ مان جائے تو حکم کی تعمیل کریں، بلکہ اس لیے ان کو بھی پتہ ہے کہ میری اولاد ہے، پتہ ہے کہ یہ کیا جواب آئے گا سامنے سے، دنیا کو دکھانے کے واسطے کہ باپ کا کیا حق ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا کیا حق ہوتا ہے، کیا مرتبہ ہوتا ہے، پوچھ رہے ہیں کیا رائے ہے تمہاری، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، تمہاں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں اپنے ہاتھ سے، کیا رائے ہے تمہاری، یا ابت افعل ما تؤمر۔ لوگوں کو آج شبہ ہوتا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کو، خواب میں جو چیز دیکھتے اس پہ کیسا عمل کر لیتے، لوگ بعض اعتراضات کرتے، ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ننی جان کو، 7-8 سال کے بچے تھے وہ، ان کو پتا ہے کہ باپ کا خواب نبی کا خواب وہی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے پورا کریے اس کو، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرا مسئلہ جانتا کہ میں انشاءاللہ صبر کر لوں گا۔ ان کو لے کر کے مینا کے جنگل میں گئے، وہاں پہ مذبح ہے نا، تو وہاں پر گئے، راستے میں شیطان نے 3 دفعہ بہکانے کی کوشش کی، تو پھر وہ جمار، رمیہ جمار کے جو قصے، کنکریاں جہاں پہ ماری جاتی ہیں، وہاں لے جا کر کے آنکھوں پر پٹی باندھی اپنی بھی، پھر ان کے گلے پر چھری رکھا، فلما اسلما، اللہ اکبر، وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، باپ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور ان کے گلے کے اوپر اپنی چھری کو رکھ دیا۔ تخت تعالیٰ اس موقع سے فرماتے، فلما اسلما، جب وہ ہمارے حکم کے آگے جھک گئے، ونادیناہ یا ابراہیم، تو اب ہم نے ندا دی، قد صدقت الرؤیا، مقصود بچے کو ذبح کرانا نہیں ہے، یہی بتانا ہے کہ میرے حکم پہ یہ کرنا پڑے تو بھی سستا ہے، قیمت خدرا دو عالم گفتئی نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اپنی قیمت آپ بتاتے ہو کہ دو عالم چھوڑنا ہوگا، ارے آپ کی خاطر دو عالم بھی سستے ہیں، نرخ بالا کن، ابھی اس کی قیمت بڑھاؤ، ارزانی ہنوز، یہ سستا ہی ہے، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں عالم بھی آپ پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ تو یہ جو امتحانات ہیں یہ علمی موشگافیاں نہیں ہیں، کوشچن آنسر زبانی یا ریٹن میں ایگزام جو دیے جا رہے، اورل ایگزام سے، ریٹن ایگزام سے، وہ والے نہیں ہوتے، یہ زندگی کے پرچے ہیں، یہ اخلاق کا پرچہ ہے، یہ عمل کا پرچہ ہے، یہ اس پرچے کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتحانات دیے اور پورے 100 کے 100 نمبر لیے، وہ جو ایکسٹرا نمبر ملتے ہیں نا 100 سے زیادہ کے، وہ والے نمبر انہوں نے حاصل کیے، تو ان کو انعام ملا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ گریڈ تو ان کا وفا کا ہے، وفا والا گریڈ ان کو مل گیا 100% والا، اور انعام کیا ملا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تمہارا انعام ہے کہ تم اپنے بعد والے انبیاء کے پیشوا ہو، امامت کا رتبہ تم کو مل گیا، اللہ کی مہربانی دیکھی تو خیال آیا میں اکیلا کیوں، اپنی ضروریت کو بھی اس میں شامل کرو، تو دعا کی، ومن ضروریتی، فرمایا ربا میری اولاد کو بھی اس انعام سے نواز دے، فرمایا قال لا ینال عاد الظالمین، ٹھیک ہے ملے گا لیکن سب کو نہیں، جو ظالم ہوں گے ان کو یہ نہیں ملے گا، شرط لگا دی، ایک ضابطہ بیان کیا، ایک قانون بیان کیا کہ جو ظالم ہوں گے، ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد نافرمانی اور گناہ ہے، تو جو گناہگار ہوں گے ان کو ولایت نہیں ملے گی، اور جو گناہگار ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کو ولایت خاصہ عامہ کچھ بھی نہیں ملے گی۔ جعلنا البیت مثابۃ للناس و امنا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ایسا بنایا لوگوں کے لیے کہ وہ لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، وہ امنا اور سراپا امن بنا دیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور حکم دیا ابراہیم و اسماعیل کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں سے بیت اللہ کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس بنایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا تھا، جیسا کہ آگے بھی آئے گا، وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھانے کا کام کیا تھا، پہلے سے بیت اللہ موجود تھا، عمارت گر گئی تھی، منہدم ہو گئی تھی، تو اس کی بنیادوں کو اٹھا کے پھر سے اس کا رینوویشن کیا تھا، تعمیر دوبارہ سے کی تھی، یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ بنایا تھا، دوسری بہت سی روایتیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں. پہلی دفعہ کس نے بنایا پھر، اس بارے میں کوئی صریح روایتیں قوی ترین موجود نہیں ہیں. البتہ جو اسرائیلی روایات ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں اتارے جانے سے پہلے فرشتوں ہی کے ذریعے سے بیت اللہ تعمیر کروایا گیا تھا، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے. پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں بعد میں اس میں تعمیر کی ضرورت پیش آئی تو تعمیر کی. طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب آیا وہ عذاب عام تھا، پوری دنیا کو شامل تھا، تو اس عذاب میں بیت اللہ بھی ڈھہ گیا، منہدم ہو گیا تھا. اس کے بعد سے پھر اس کی بنیادیں قائم نہیں تھیں، صرف بنیادیں قائم تھیں، وہ ایک مٹی کا ڈھیر اور ٹیلے کی شکل میں موجود تھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ یہاں پر ہے بیت اللہ، اور اس شیپ میں تم کو بیت اللہ تعمیر کرنا ہے. تو پھر وہ آگے تعمیر کی بات بھی آ رہی. تو یہ جب بیت اللہ کو ہم نے لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی، بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا، ایسی پرکشش ہے جگہ، ایسا پرکشش منظر ہے، ایسی پرکشش عمارت ہے، کوئی خاص سینئر وہاں پہ سین نہیں ہے، منظر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کشش ہے، اور عجیب و غریب کشش ہے. ایک بار نہیں، 50 بار نہیں، 100 100 بار بھی لوگ حج کیے ہیں، اور ان کا جی اس کے بعد بھی سیر نہیں ہوتا ہے. عمرے کرنے والے، کئی عمرے کرنے والے، سینکڑوں عمرے کرنے والے موجود ہیں، اس کے بعد بھی ان کا جی سیر نہیں ہوتا، اور جا رہے ہیں تو جانا آسان نہیں ہے، وہاں پہ رہنا آسان نہیں ہے، وہاں پہ جو مشکلات ہیں وہ جانے والے ہی جانتے ہیں. اس کے باوجود وہ ذہن کو اپنے، دل کو اپنے لیے تیار کر لینا، مثابۃ للناس، یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اس کی حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر رکھی گئی ایک خاص چیز ہے، یہ دنیا میں دوسرے اور مقامات کو حاصل نہیں ہے. وہ امن، وہ جائے امن ہے، وہ سراپا امن ہے، وہاں پہ انسانوں کو امن ہے، وہاں پہ جانوروں کو امن ہے کہ شکار تک کی اجازت نہیں ہے، انسانوں کو امن ہے کہ قتل و قتال کی اجازت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی بیت اللہ کی حرمت اور حرم کی حرمت بتا دی گئی تھی کہ حرم میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین بھی ملت ابراہیمی کی جو بچی کچی چیزیں تھیں اس میں سے اس چیز کا احترام کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اگر اپنے باپ کا قاتل بھی ان کو حرم میں دکھ جاتا تو اس سے انتقام نہیں لیتے تھے، حالانکہ ان کے پاس انتقام کا کیا رتبہ تھا تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ کسی صورت میں انتقام سے ہٹنے والے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، وہ جب موقع ملتا وہ انتقام لے لیتے تھے. حرم میں لیکن دکھتا تو اپنے باپ کا بھی قاتل ہوتا ہے، اپنی اولاد کا بھی قاتل ہوتا ہے، اسے انتقام نہیں لیتے حرم کے احترام میں. وہ امن، امن کی وجہ سے، کیونکہ جائے امن ہے. جو مجرم ہوتے ہیں نا، مجرمین جو ہوتے ہیں، اگر وہ باہر سے جرم کر کے آیا ہے، کسی کا قتل کر کے آیا اور وہاں پہ پناہ گیر ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، کہ اس کو وہاں پہ سزا دی جا سکتی ہے، قصاص لیا جا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، وہ جائے امن ہے، وہاں پہ قصاص نہیں لیا جا سکتا. تو پھر کیا مجرموں کی پناہ گاہ بنا دے حرم کو، کہ ادھر باہر گناہ کرتے جاؤ اور ادھر جا کے پناہ حاصل کرتے جاؤ؟ میں حرم کے احترام کا تقاضا ہے کہ قصاص نہ لیا جائے وہاں پر، لیکن مجرموں کی پناہ بھی بننے نہیں دینا، اس لیے اس کا دانا پانی بن کریں گے تاکہ باہر آئے وہ، پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، پھر اس کو اس کی سزا دی جائے گی، دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے لیے. یہ جو جامعیت ہے نا، یہ محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت خاص ہے ان کے مذہب میں، ان کے مسلک میں. اگر کوئی خود حرم کے اندر جنایت اور جرم کرتا ہے، کسی کا جان لیتا ہے، کسی کے مال کا نقصان کرتا ہے، تو اس وہاں پر سب متفق ہیں کہ وہیں پر اس کو سزا دی جائے گی، جو حرم میں خود حرم کی حرمت کو پامال کرے، پھر اس، اب وہاں پر تو اس کے انتقام لیا جائے گا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، قرآن شریف میں آیا ہے، اگر وہ حرم کے اندر تم سے قتال کریں تو تم بھی جواباً کارروائی کرو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجت الوداع کے موقع سے صرف ایک بار، فتح مکہ، حجت الوداع نے فتح مکہ کے موقع سے صرف ایک بار حرم حلال ہوا تھا جنگ کے لیے، وہاں پہ قتال تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے پھر اب اس کی حرمت بحال ہو گئی ہے، دوبارہ کسی کے لیے وہاں پر خون بہانے کی اجازت نہیں ہے. یہ حدیث شریف کے اندر صراحت کے ساتھ میں آیا ہوا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائے امن اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ کبھی کفار و مشرکین کا تسلط بھی اس پہ نہیں ہو سکا جو اس کی حرمت کو پامال کریں. کفار و مشرکین تھے نا، وہ تو اس کی پاسداری کرتے تھے، پاسداری کرنے والے تھے، حرمت پامال کرنے والے نہیں تھے، اس کا ادب کرنے والے تھے کفار و مشرکین بھی اگر تھے تو، جنہوں نے بھی بدنیتی کے ساتھ میں اس کا قصد کیا اللہ نے بتا دیا سورہ فیل کے اندر ابابیل کے ذریعے سے ان کے لشکر کو تباہ کر دیا، بدنیتی سے آئے تھے، تو کفار اور مشرکین کے تسلط میں نہیں دیا۔ ہاں مسلمانوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا رہا، ہزاروں سال کی تاریخ میں دو چار بار ایسا ہوا، کرامتا نے، حجاج بن یوسف نے، اور دوسرے ایک دو دفعہ کے واقعات میں ملیں گا کہ وہ انہوں نے مکہ کی حرمت کو پامال کیا تھا، وہ بھی کافروں کے ہاتھ سے نہیں ہوا تھا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہی ہوا تھا۔ کرامتا بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، اس معنی میں مسلمان بولا جا رہا ان کو، اور حجاج بن یوسف تو تھا تو مسلمان، ظالم تھا لیکن تھا مسلمان۔ تو ان لوگوں کی تاریخ میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ان لوگوں نے مکہ کی حرمت کو، حرم کی حرمت کو پامال کیا، بیت اللہ کی اور کعبے کی حرمت کو پامال کیا۔ تو یہ جو امن کے مخالف ہے کیا یہ چیز، جب اس کو جائے امن بنایا گیا تو پھر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے نا، یہ بہت شاذ و نادر واقعات ہیں، ہزاروں سال کی تاریخ میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے، وہ ہزاروں سال کی تاریخ کا امن ایک طرف اور یہ شاذ و نادر واقعات دوسری طرف۔ دوسرے کفار اور مشرکین اللہ کے نافرمانوں، جو کافر کفر کی صورت میں جو نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے زیادتی نہیں ہوئی ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے ہوئی ہے، تو اور بھی اس کے اندر تھوڑی سی تخفیف آ جاتی ہے، یعنی اعتراض کے اندر تخفیف آ جاتی ہے، ورنہ وہ جرم تو اپنی جگہ جرم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک پتھر تھا جس پر ٹھہر کر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کرتے تھے بیت اللہ کی، معجزتاً وہ ایسا معجزاتی طور پہ اس میں ایسا تھا کہ اگر اوپر اٹھنے کی ضرورت ہوتی تو وہ آپ کو اوپر کر دیتا تھا، دائیں جانے کی ضرورت ہے تو دائیں، بائیں جانے کی ضرورت ہے تو بائیں، وہ اس طرح سے چلتا تھا۔ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کا نقش اور نشان بیٹھ گیا تھا پتھر پہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نشان دیکھے ہوئے ہیں، لیکن سالہ سال سے لوگ اس کو چوم رہے ہیں، اس کو چھو رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے نشانات ہلکے پڑ گئے ہیں۔ آج بھی مقام ابراہیم موجود ہے، تو حکم آیا ہے کہ وہاں پر نماز کبھی کبھی پڑھ لیا کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ نماز ویسے بھی پڑھنا ہے، فرائض بھی اس کے اندر داخل ہے، اور طواف کے بعد کا جو دوگانہ ہے نا، دو رکعت نماز، وہ دو رکعت نماز کو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا سنت ہے۔ دو رکعت پڑھنا واجب ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا سنت ہے، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کا مطلب ادھر کعبہ، ادھر مقام ابراہیم، ادھر نماز پڑھنے والا، بیچ میں رکھ کے کعبے کی طرف رخ کر کے مقام ابراہیم کو بیچ میں رکھ کے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، مقام ابراہیم کی جگہ میں پڑھنا یہ سنت ہے، اگر موقع ملتا ہے تو پڑھے، اور اگر نہیں موقع ملتا ہے تو حرم میں یا حرم سے باہر ضرورت کی بنیاد پہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم آیا ہے، حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، کس چیز سے؟ ظاہری گندگیوں اور نجاستوں سے بھی، باطنی گندگیوں اور آلائشوں سے بھی۔ ظاہری گندگی کیا ہے؟ میل کچیل سے، غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے، اس سے، میلے بدن کے ساتھ، بے وضو، غسل کی حاجت ہے اس حالت میں نہیں آنا، میلے کپڑوں کے ساتھ، گندے کپڑوں کے ساتھ، بدبودار کپڑوں کے ساتھ اس میں نہیں آنا۔ باطنی نجاستیں کیا ہیں؟ بدعقیدگی کے ساتھ، کفر اور شرک کی گندگی کے ساتھ میں نہیں آنا، اور یہاں پہ اس چیز کو جمنے نہیں دینا۔ دل کی جو گندگی ہے وہ ہوتی ہے شرک کی صورت میں، نفاق کی صورت میں، ریا کی صورت میں، بدعقیدگی کی صورت میں، اسلام کے جو ضروری عقائد ہیں ان عقائد کو نہیں ماننے کی صورت میں، وہ ساری صورتیں یہ باطنی گندگیوں میں آتی ہیں۔ تو مساجد میں بیٹھنے والے لوگوں کے عقیدے درست ہونا ضروری ہے، مساجد میں آنے والوں کا ایمان ہونا ضروری ہے، بے ایمان لوگوں کو یہاں پہ جگہ مت دو، ان سے پاک کرو، بدعقیدہ لوگوں کو مساجد میں گنجائش مت دو، منافقین کو اس کے اندر گنجائش مت دو، یہ مطلب اس کا ہے۔ مطلب آنے والوں کو نفاق سے پاک کرو، بدعقیدگی سے پاک کرو، بے ایمانی سے پاک کرو، اخلاقی گندگیوں سے پاک کرو، حسد سے، تکبر سے، ریا سے، حرص سے، ایسی جو بے شمار اخلاقی برائیاں ہیں ان سے پاک کرو۔ نبیوں والا کام وہ ہوتا ہے جو انبیاء کریں، جس کے کرنے کا انبیاء کو حکم دیا جائے۔ ایک جملہ ہم سنتے ہیں، نبیوں والا کام، جیسے لوگوں کو پھر پھر کر کے دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، مسجد میں آنے والا بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ نبیوں والا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے۔ مساجد کی جو تطہیر کا کام ہے نا، وہ بھی انبیاء کرتے تھے۔ مسجدوں کی صفائی کا جو کام ہے نا، وہ بھی انبیاء کو حکم دیا جا رہا، طہیرا بیتیا للطائفین والعاکفین، تو یہ بھی نبیوں والا کام ہے۔ اس لیے جب اس کے لیے آواز لگائی جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے ساتھیوں کو۔ پھر بتایا گیا کہ للطائفین والعاکفین، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کرنے والوں کا ایک مطلب مفسرین نے بتایا، باہر سے آنے والے۔ اعتکاف کرنے والوں کا مطلب بتایا، وہاں کے رہنے والے، مطلب جو وہاں رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، سب کے لیے، چونکہ وہ آئے ہیں تو اس مقصد سے آ رہے ہیں کہ طواف یا اعتکاف کرنا ہے، نمازیں وغیرہ، طواف وغیرہ پڑھنا اور کرنا ہے، تو پھر اس مقصد اس کا یہ ہے، یعنی مساجد کا اور بیت اللہ کا مقصد یہ ہے، کوئی اور مقصد اس کا نہیں ہے۔ اسلامک سینٹرز جو بنتے نا، وہاں تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی۔ مساجد کو آج کل اسلامک سینٹروں کی شکل میں ڈھال دیا جا رہا، وہاں پہ جم بھی رہے، وہاں پہ کھیلنے کودنے کا سامان بھی ہے، وہاں پہ دوسری اور دس قسم کی چیزیں ہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ ساری چیزیں سہولیات۔ انتہیرہ بیت اللہ للطائفین والعاکفین والرکعی سجود، بیت اللہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ بیت اللہ سارے بیت اللہ کے لیے، دنیا بھر میں پائے جانے والے اللہ کے گھر، تو وہ اس کام کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں طواف کے لیے، وہ ہوتے ہیں اعتکاف کے لیے، وہ ہوتے ہیں رکوع سجدے کے لیے، یعنی عبادتوں کے لیے، یہ وہاں کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کرنا ہے تو پھر کرو، کسی اور کام سے کرو، جہاں مسجد ہے وہاں پہ یہ چیز نہیں ہونا، کسی اور نام سے ہونا چاہیے۔ اور چونکہ تطہیر کا حکم ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب پیاز کھاؤ، لہسن کھاؤ یا ایسی تیز خوشبو والی چیز کھاؤ تو وہ کھا کر کے مسجد کو نہ آؤ۔ سگریٹ پی رہے لوگ، تمباکو کھا رہے اور تمباکو والا پان کھا رہے، اس کے بعد میں مسجد کو اسی حالت میں آ رہے، اس کی اجازت نہیں ہے، فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو عذر ہوتا ہے، معدے میں کوئی بیماری وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منہ سے بو آتی ہے، یا کوئی زخم ہوتا ہے جس سے بو آتی ہے، ان کو بھی حکم ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد کو نہ آئیں۔ اور اگر یہ پان کھانے والے، تمباکو کھانے والے یا سگریٹ وغیرہ یوز کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ آنے سے پہلے صفائی کر کے آئیں، یہاں آنکھیں نہیں، کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ادب ہے نا، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا ادب؟ غیر مسلم تو نہیں کرے گا، مسجد میں جو نہیں آ رہا وہ تو نہیں کرے گا، آنے والے کیوں کرنا ہے یہ کام؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کے لیے، جس میں بو پائی جائے اس کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔